صحیح ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے بات کرے جیسے چڑیل بات کر رہی ہے. یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایسے کام کا مکلف بنانا بھی تھوڑا سا. بہرحال کوئی اس طرح بات کر لے تو اس کا تقویٰ ہے, لیکن کم از کم اتنا ضرور کرے کہ چڑیل نہیں کر رہی تو کوئی حور بھی بات نہ کر رہی ہے, یہ بھی محسوس نہ ہو. ایسے خواتین نامحرم مرد سے بات کیا کریں جیسے اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں. شوہر سے جب بات کرتی ہے نا تو وہ اس کا دل نہیں چاہتا بات کرنے, معذرت کے ساتھ. اچھا خیر. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو. یاد رکھیے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ امہات المومنین کو جتنے احکام دیے گئے وہ سارے بالاجماع پوری امت کی مومن عورتوں کو ہیں, کوئی ان کا خاصہ نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور گھروں میں قرار پکڑو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, زمانے جاہلیت کی طرح گھروں سے باہر نہ گھومتی پھرو. عورت کے لیے اصل جو جگہ ہے وہ گھر کی چار دیواری, اور مرد گھر سے باہر کے کام کرے گا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور نماز کو قائم کرتی رہو اور زکات کو دیتی رہو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت, اے نبی کی گیریو, اللہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے, اس لیے تمہیں ایسے حکام دے رہا ہے, تمہاری زندگی بہت ہی پاکیزہ ہو جائے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور اللہ تمہیں مکمل پاک کرنا چاہتا ہے. اور آگے جو حکم ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اور یاد رکھو تمہارا گھر معمولی گھر نہیں ہے, اس میں ہر وقت اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, نبی پر قرآن نازل ہوتا ہے, اور نبی کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں جن کو حدیث کہا جاتا ہے. پیغمبر ہے ان کی زبان سے نکلنے والی باتیں, تو ان باتوں کو محفوظ رکھو. امہات المومنین نے علم کا ایک بہت بڑا حصہ امت تک پہنچایا. تو بتایا کہ تمہارے جو غریب خانے ہیں جس میں نہ صوفہ نہ میز نہ کرسی نہ پیالہ نہ چادر نہ تکیہ, ایک ایک چھوٹے چھوٹے کمرے لے کے دیے ہوئے تھے نبی نے اپنی مو بیویوں کو, اتنے چھوٹے کچے گھروں میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سجدہ کرنے لگتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے, میں اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیتی, پھر اس جگہ سجدہ کرتے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور دلیل میں قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں, اولا مستم النساء, کہ جس نے عورت کو چھوا ہو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کہ اگر عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں امی عائشہ کے پاؤں کو ہاتھ نہ لگاتے. اور قرآن کی اس آیت کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ عورت کو چھوا ہو تو پھر جس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا غسل فرض ہو جائے گا, تو یہ چھونا کنایا ہے جمع سے, ہم بستری سے, اس سے وہ ٹچ چھونا مراد نہیں ہے کہ کوئی وہ جیسے تھوڑے لطیفہ ہو جائے گا پھر وقت پاگل جو ہے نا نکلا, پاگل سے بچ کے رہنا چاہیے. ایک ڈاکٹر جو ہے نا تھری پیس سوٹ میں ٹائی وائی میں نکلا کلینک سے باہر, دیکھا دور ایک پاگل کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے. اب وہ تو پاگل ہے بھائی, تو تھوڑی پاگل ہے, اس کو دیکھنے پہ دیکھ رہا ہے, لیکن لوگ ذہنی ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے. تو اب یہ گھبرا کے پاگل کی طرف دیکھنے لگا کہ یار یہ پاگل مجھے دیکھ رہا ہے. پاگل نے دیکھا کہ اگر ڈاکٹر مجھ سے بھی زیادہ غور سے مجھے دیکھ رہا ہے تو پاگل اور غور سے دیکھنے لگا, یہ تو پاگل ہے. اب جو ہے یہ ڈاکٹر گھبرایا, تھوڑا سا پیچھے کو ہٹا, پاگل نے کہا یہ اس طرف کو ہٹ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اس کی طرف کو چلا جاؤں, پاگل اس کو دیکھ دیکھ کے جو یہ کر رہا ہے وہی کر رہا ہے. ڈاکٹر گھبرا گیا کہ یار یہ تو میری طرف ہی کو آ رہا ہے. ڈاکٹر دوسری طرف جانا گھر ادھر ہے لیکن دوسری صنف میں رک کر کے پیدل چلنے لگا, پاگل بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اس نے دیکھا یہ میرے پیچھے آ رہا ہے, ہلکا آتا بھاگنا شروع کر دیا. پاگل نے ہی بھاگنا شروع کر دیا، پاگل کو کیا پتا. اب جب اسپیڈ تگڑ 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 تگڑ، ڈاکٹر صاحب 3 کی سوٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں بریف کیس، بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور پاگل بھی ایسی کی تیسی فل اسپیڈ میں. بالآخر پاگل سے کون مقابلہ کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بھاگتے 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 دھاڑ کر کے نیچے گر گئے، پاگل ان کے اوپر آ کے گرا اور کہتے ہیں چھو لیا، ہاتھ لگا لیا. ڈاکٹر کہتے ہیں بد تمہارے ہی کمبخت، اتنا اس لیے پریشان کیا. تو خیر یہ تھوڑا سا اس لیے کہ تھکے ہوئے تھے نا آپ لوگ کمپنی کی مشہوری کے لیے. اچھا بہرحال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غرفہ حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ اس کمرے کی، اس غرفے کی، اس گھر کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ معمولی گھر نہیں ہے، پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اس میں آسمان سے آیات نازل ہوتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے احادیث جاری ہوتی ہیں. تو وذکرنا، ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھو، معمولی نہ سمجھے اس گھر کو. ایک مرتبہ آگے جو آیات ہیں وہ کچھ صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید میں مردوں کا تذکرہ زیادہ ہے. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، تو لوگوں سے تو پہلا ذہن یہی جاتا ہے کہ مرد مراد ہے، حالانکہ یہ لغت کا اصول ہے کہ جہاں مرد کا تذکرہ ہوگا، یعنی صیغہ مرد کا استعمال ہوگا، اس میں عورتیں خود بہت داخل ہوتی ہیں. لوگ جب کہتے ہیں نا تو بھئی لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو اس میں خواتین بھی داخل ہوتی ہیں، لیکن بعض خواتین کو یہ وہم ہوا کہ بھئی اللہ نے مردوں کا تذکرہ تو بہت دیا، اقیمو یہ آرڈر مرد کو ہے، نماز پڑھو. عورت کے لیے جو صیغہ استعمال ہوگا اقمنا، لیکن اب الگ الگ صیغے تو نہیں ہوں گے نا، ایک ہی صیغے سے قرآن نے دونوں کو خطاب کیا. تو لیکن خواتین کو یہ اشکال تھا بھئی اللہ نے ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں دیا جتنا مردوں کو دیا، ہمارا تذکرہ کم ہے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، اور اس میں شریعت کے موٹے موٹے تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی الگ سے خطاب کیا گیا. ان المسلمین والمسلمات، بے شک وہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے والے مرد اور شریعت پر احکام پر عمل کرنے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، کامل ایمان والے مرد اور کامل ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اللہ کے سامنے کھڑی ہونے والے مرد اور اللہ کے سامنے کھڑی ہونے والی عورتیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین، صدقات و خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقات، اور صدقات و خیرات کرنے والی عورتیں. دیکھو کتنا پروٹوکول اللہ خواتین کو دے رہے ہیں، الگ سے باقاعدہ ان کے لیے سیحے نازل ہوئے. اور والصائمین والصائمات، کثرت سے روزے رکھنے والے مرد اور کثرت سے روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم، ان سب کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، مغفرتا واجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم. تو یہ آیت خصوصیت کے ساتھ اللہ نے نازل کی ہے خواتین کو یہ بتانے کے لیے کہ تمام احکام جن میں مردوں کو خطاب ہے، تو ان میں اگر مرد کی خصوصیت نہ ہو تو ان تمام احکام میں خواتین بھی داخل ہے. آگے جو آیت ہے اس کا ایک شان نزول ہے، وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھٹی ساز بہن تھی زینب بنت جحش، اور آپ کے ایک منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید ابن حارثہ، جو عجمی تھے غلام بھی تھے. حضرت زینب تھی قریشی ہاشمی، اونچے خاندان کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو مشورہ دیا کہ میرے محبوب سے نکاح کر لو، حب رسول اللہ، حب کہتے ہیں بہت ہی محبوب ہو گئی. وہ حضرت زید جو تھے، وہ نبی نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور مدینہ میں مشہور تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب ہیں. تو حضرت زید کا نکاح ہو گیا حضرت زینب سے، حضرت زینب اس نکاح کو زیادہ پسند نہیں کر رہی تھی، کیونکہ ایک دل میں تھا کہ بھئی یہ قریشی نہیں ہے، عرب نہیں ہے. بہرحال یہ نکاح ہو گیا. قصہ مختصر یہ کہ یہ نکاح ناکام ہو گیا، جھگڑے ہونے لگے، طلاق تک نوبت آنے لگی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم ہوا کہ اگر یہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر حضرت زینب کو یہ دھچکا لگے گا کہ ایک تو میں نے نبی کے مشورے پر زید سے نکاح کیا اور پھر نتیجہ کیا نکلا، طلاق کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو مشورہ دیتے رہے کہ طلاق نہیں دو، امسک علیک زوجک، کہ اپنی زوجہ کو اپنے پاس روک کے رکھو. لیکن جب آپ کو یقین ہو گیا کہ حضرت زید نہیں رکھیں گے، نہیں بن رہی دونوں کی آپس میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ارادہ کیا کہ بھئی حضرت زینب کو جو دھچکا لگے گا طلاق کا، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اس کی تلافی اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ میں نکاح کر لوں. حضرت زینب اس پہ خوش ہوں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے نکاح کر لیا. لیکن جب دل میں یہ خیال آیا تو فوراً ایک دوسرا خیال آیا، وہ یہ کہ عرب یہ کہتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی بھی منہ بولی بہو ہے اور اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ تانے دیں گے، مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی لوگ تانے دیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی تبدیل کر دیا اور اپنی بہو سے معاذ اللہ شادی کر دی. غیرت کے خلاف سمجھتے تھے عرب اس کو. تو جب نبی نے یہ ارادہ کیا اور آپ نے پھر ارادہ کیا نکاح ترک کرنے کا کہ میں نکاح نہیں کروں، تو قرآن مجید میں اللہ نے آیات نازل کی، فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، کہ نبی کے لیے اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے نبی پر فرض کر دیا ہو. اتخش الناس، اے نبی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہو، واللہ احق ان تخشا، اللہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرے. تو اللہ نے یہاں پر نبی کو حکم دیا اور بتا دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو اس کی بیوی بھی تمہاری حقیقی بہو نہیں ہے، لہذا یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال ہے. تو اگر آپ کا اپنا ہی ارادہ نہ ہوتا اس سے نکاح کرنے کا پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی اپنی رغبت تھی مگر لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے، اس کی نبی کو اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اس لیے زوج نہ کہا، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے پڑھا دی. تو اللہ تعالیٰ نے خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے پڑھایا اور یہ بھی حکم دیا کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، یہ اللہ کا پہلے سے دستور ہے کہ اللہ کسی پیغمبر کے کو اگر کوئی پیغمبر کسی حلال کام کو غلط سمجھنا شروع کر دے یا لوگوں کے ڈر سے رک جائے تو اللہ پھر ان پیغمبر کو اپنی اس خطا پر باقی رہنے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام کرواتے ہیں جس میں اللہ کی منشا ہو. آگے فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک صاف طور پہ پہنچاتے ہیں، ولا یخشونہ اور لوگوں سے ڈرتے، ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو اس لیے یہاں ایک علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کوئی فرض واجب نہیں تھا، کوئی فرض تھوڑی ہے کسی سے بھی نکاح کرو کسی سے نہیں کرو، لیکن یہاں پر اللہ نے زبردستی کیوں کروایا؟ اس لیے کہ آپ کی رغبت ہے اور آپ کیوں کر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے. تو نبی کی ذمہ داری ہے لوگوں کے نظریات کی اصلاح کرنا اپنے عمل سے. اگر کسی شخص کا کسی حلال کام کو دل ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نہ کرے، وہ دل چاہ رہا ہے لوگوں کے تانوں کی خوف سے اگر وہ نہیں کرتا تو یہ پھر قرآن کی روح سے مناسب نہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی حلال کام کو اگر لوگ کسی زمانے میں برا سمجھنا شروع کر دے تو قوم کے مقتدا اور رہبر پر فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کام کو عملی طور پر کریں، عملی کریں. کیونکہ نبی کے لیے زبان سے کہہ دینا کافی تھا کہ بہو سے نکاح حلال ہے، منہ بولی بہو سے، لیکن زبان سے نہیں. اس آیت کے تحت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو تھے، بیوہ عورت کا نکاح بہت کرانے میں بہت حریص تھے. وہ اپنے خاندان کی ایک بوڑھی بیوہ کا انہوں نے نکاح کرایا. کیوں؟ اس زمانے میں بیوہ عورتوں کے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا تھا. تو شاہ اسماعیل شہید نے اس کی بڑی کوشش کی. تو حکیم علماء فرماتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان کی بے بوڑھی بیوہ کا نکاح کرایا خود سے، اور بھی کئی عورتوں کے نکاح کرائے، تو کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ زبان سے کہہ دیتے بھائی بیوہ عورت سے نکاح کرو، بس اتنا کافی تھا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جاتی. پھر فرمایا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ جس چیز میں فساد عملی ہوتا ہے، عملی فساد یعنی عمل کو لوگ برا سمجھتے ہیں، بولنے کو برا نہیں سمجھتے لوگ. لوگ بیوہ عورت سے نکاح کی ترغیب کو برا نہیں سمجھتے، کرنے لگے گی نا پھر دھماکہ ہوگا، یہ کیوں کر رہی ہے؟ بولنے کو تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی بیوہ عورت گھر میں بول دے ہاں بھی میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، بہت اچھی بات ہے آپ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کہے اچھا میرا رشتہ تلاش کریں، پھر دیکھو گے شرم نہیں آتی، آٹھ آٹھ بچے ابھی شادی کرے گی اس عمر میں. عملی فساد اگر ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی عملی، عمل کر کے بتانا پڑتا ہے. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیوہ عورتوں کے باقاعدہ نکاح کرائے، اپنی پھپھی بیوہ ہو گئی تھی ان کو مجبور کیا، وہ کہہ رہی بیٹا میں میرا ارادہ نہیں ہے، کہا نہیں اماں آپ کر لو نکاح. اور اسلامی تاریخ میں تو بہت ہوتا تھا ایسے ہی، ہمارے ہاں اس پہ اتنی زیادہ وہ کھڑی کر دی ہیں لوگوں نے رکاوٹیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام شافعی، کتنے بڑے عالم تھے. امام محمد کے والد کا جب انتقال ہوا تو اپنی والدہ کا نکاح اپنے شاگرد سے کرایا امام شافعی سے، خود پیشکش کی کہ میرے والدہ بیوہ ہو گئی ہیں، تو عدت کے بعد جب عدت پوری ہوئی تو امام شافعی سے کہا کہ آپ میری والدہ سے نکاح کر لیں، امام شافعی نے کر بھی لیا. تو سوتےلے والد بھی بن گئے، اپنے استاذ کے سوتےلے والد بن گئے. یہ تو ایک واقعہ اسلامی تاریخ میں سینکڑوں کیا ہزاروں کیا لاکھوں واقعات ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یا تو ایک چیز بن جاؤ، مسلمان بنو یا کافر بنو، ایک کام کرو، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال عملاً سمجھو، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، کرو بھی عملی طور پر اس کو. اچھا آگے اللہ نے مزید احکام بیان کیے، اس صورت میں بہت سارے احکام ہیں، جلدی جلدی بس ایک دو احکام اور بیان کر کے پھر درس ختم کرتا ہوں. سورہ سبا ہے، اس میں اللہ تعالی نے قوم سبا کی حالت کا بیان کیا ہے. فرمایا قوم سبا ایسی قوم تھی جس کو بے پناہ باغات اور پھلوں کی بہتات تھی، بہت مالی روانی دی اللہ نے ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب دولت کی کثرت ہوئی اور زمین نے سونا اگلنا شروع کیا تو انہیں شو مارنے کا شوق پیدا ہو گیا، بجائے اللہ کے شکر ادا کرتے شو بازی کا، وہ شو بازی کا شوق کیا، ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفر لمبے لمبے کر دے، کیونکہ اتنے زبردست ان کے سفر تھے کہ پھلوں کی جو ہے نا وہ باغات کے اندر سے ہی سڑکیں جاتی تھی اور باغات ختم نہیں ہوتے تھے. تو ان کو جو ان کے جو مالدار لوگ تھے ان کو سفر میں شو مارنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو وہ کہنے لگے یہ شارٹ کٹ سفر ہمیں پسند نہیں ہے، لمبے لمبے سفر ہو تاکہ ہماری بڑی بڑی سواریاں ان لمبے سفروں پہ نکلیں اور ہماری دولت کی دنیا کے سامنے نمائش ہو. اس طرح کے انہوں نے اعمال شروع کر دیے. وہ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جان پہ ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے اس قوم کو برباد کر کے آنے والوں کے لیے قصے بنا دیے، اس قوم ختم کر دیا ان کو. یہ ملبہ سبا کے ساتھ ہوا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کا تذکرہ ہے اس سورت میں، سورہ سبا میں. اور اس سورت میں اللہ نے ایک اور بات بتائی، فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اے لوگوں تمہاری دولت اور آل و اولاد سے یہ نہیں ہوگا کہ تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے. یہ دنیا کی چیزیں، آل و اولاد سے وہ اولاد مراد ہے جو صرف دنیا کے لیے ہو، اگر آخرت کے لیے پھر تو ٹھیک ہے. فرمایا الا من آمن وعمل صالحا، آخرت اسی کو ملے گی جس کے اعمال اچھے ہوں گے اور ایمان پر اس کی موت واقع ہوگی. اس کے بعد ہے سورہ فاطر، سارے احکام ہیں بڑے اہم احکام ہیں، کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جس کو نظر انداز کیا جائے. سورہ فاطر میں ایک حکم اللہ نے بہت تاکید سے، وہ یہ کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے موت کے بعد زندگی دینے کا یہ وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، لہذا یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اپنے کاروبار میں، بیوی بچوں میں، دکان میں لگ کے اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکہ باز شیطان بھی تمہیں کہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو اپنا دشمن بنا لو، ٹھہرا لو اس کو اپنا دشمن۔ کیا مطلب؟ آج سے ارادہ کر لو کہ کوئی بھی بات شیطان کہے گا تو سمجھ لو کہ یہ دشمن کی بات ہے، میرے نقصان کی ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، پتا کیسے چلے گا کہ یہ شیطان کہہ رہا ہے؟ وہ تو پتا چل جاتا ہے، یہ تو ہر آدمی کو پتا چل جاتا ہے، جب بھی الٹی بات دماغ میں آ رہی ہو تو سمجھ لو یہ کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے بھائی؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ایسی باتیں آئیں تو اس کو اپنا دشمن ٹھہرا لو، بولو تیری میں نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ انما یدعو حزبہ، یہ تمہیں اس لیے ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ چاہتا ہے کہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ تم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کے ساتھ داخل ہو۔ خود تو یہ جائے گا ہی جائے گا، یہ چارے اپنے ساتھ ایک پوری فوج کو لے کر جائے جہنم۔ تو اللہ تعالی ہمیں بچائے بھائی، کیوں مانے بھائی کسی نہیں، اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ کہ اعلان سن لیں، ایک بچی کی طبیعت خراب ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ دوسری بات بھائی، یہ بھی اعتکاف آ رہا ہے، آج کون سا روزہ ہے؟ سترواں روزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن کا اعتکاف جو ہے انسان کو جہنم سے ایک خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق ایسے ہے جیسے زمین اور آسمان کی مسافت۔ تو یہ وہ اعتکاف ہے رمضان کے آخری عشرے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، پورے سال تو یہ عبادت آتی نہیں ہے، تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کے اپنی اپنی مساجد میں اعتکاف کی کوشش کریں۔ یہاں بیٹھنا چاہیں تو یہاں بھی فارم وغیرہ لے لیں، وہ فل کر دیں تاکہ نظم و ضبط کے تحت آ جائے۔ یہاں بھی انشاءاللہ بیانات کا سلسلہ ہوگا، تھوڑا بہت تربیتی پروگرام وغیرہ بھی ہوں گے، کچھ باہر سے بھی علماء کو بلایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ یہ دس دنوں میں مسجد کے ماحول میں آ کے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعتکاف والے کو کسی نہ کسی درجے میں لیلۃ القدر مل جاتی ہے، 100% تو اسی کو ملے گی جو لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا۔ اعتکاف والے جو سو رہے ہوتے ہیں، تو ایک ہے باہر جا کے سونا گھر میں، اس کے تو بالکل ہی محروم ہو گئی، مسجد میں آ کے سوئے گا، سو بھی جائے گا تو کم از کم اتنا ہوگا کہ اعتکاف میں سویا تھا، لیلۃ القدر کی رات اس کا اعتکاف تھا۔ تو لیلۃ القدر میں ایک اعتکاف بھی ہزار اعتکاف کے برابر ہوگا، ایک ایک عبادت ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اعتکاف میں سونا بھی، جیسے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سوتے ہیں جی، تو وہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو سو لیں یہ زیادہ اچھا ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے، کچھ نہیں بٹ ٹھیا ٹھکانا لا کے مسجد میں بستر ڈال دیا، گھر والوں کہہ دیا بس 10 دن کے بعد آؤں گا۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، اگر کسی شخص کو کوئی امتحان دینا ہے یا کوئی بہت ضروری کام ہے، تو اعتکاف میں وہ استثناء بھی کر سکتا ہے نیت میں، سمجھ آ گئی؟ جب اعتکاف بیٹھے اس وقت یہ نیت کرے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، فلاں فلاں دن اس اعتکاف سے میں خارج کر رہا ہوں، اسی وقت یہ بول دے بے شک زبان سے۔ اگر دن متعین نہ ہو کہ بھائی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، تو پھر یوں کہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں لیکن فلاں کام کو میں مستثنا کر رہا ہوں، ابا کا جب فون آئے گا تو میں جاؤں گا، بھائی ابا کا فون اس اعتکاف سے مستثنا ہے، سمجھے؟ تو یہ بھی آسانی ہے اعتکاف میں کہ آپ پہلے سے مخصوص دن یا مخصوص رات یا مخصوص ٹائم کو یا مخصوص کام کو مستثنا کر سکتے ہیں، پھر اس سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، لیکن ثواب میں بہرحال کمی ہو جائے گی۔ اوریجنل اعتکاف یہی ہے کہ آئے ہیں تو وہ 10 دن پورے کر کے جائیں، اور اس دفعہ اعتکاف بھی 9 دن کا ہوگا، عید جو ہے وہ جمعے کی پکی ہے، 9 اگست کی۔ ہمارے شعبہ فلکیات ہے نا جامعۃ رشید کا، وہ چاند وان دیکھ کے پہلے تار لیتے ہیں وہ سب، ٹھیک ہے؟ تو ان کی طرف سے میسج آ جاتا ہے، اور آج تک کبھی ان کی خبر غلط نکلی نہیں ہے۔ مفتی منیف صاحب بھی انہیں کو اکثر بیشتر فون کرتے ہیں، وہ تھوڑا سے پبلک نے پریشان کیا ہوا ہے، آپ بتائیں چاند وان ہے کدھر، وہ بتا دیتے ہیں تھوڑا ادھر جا کے دیکھیں، اس طرف رخ کر کے ادھر نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ایک طرف سے یہ ہے کہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے یہ آخری جمعہ ہوگا، اگلا جمعہ انشاءاللہ عید الفطر ہوگی۔ تو 9 دن کا اعتکاف ہے، اور تھوڑی کمی ہو گئی، کوشش کریں ہمت کر کے بیٹھنے کی۔ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھیں، خواتین بھی ہمت کر کے اعتکاف کریں تو اچھی بات ہے۔ سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔